الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه اجمعين اما بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت مبارک موقع دو ایسے گروہوں کی ملاقات کا پیدا فرمایا کہ ہم آپ کے پڑوسی، آپ کے میزبان اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج اپنے سکھ بھائیوں کے استقبال کے لیے اور انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ آپ اپنے مذہب پہ جو بھی مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کے لیے اور جو بھی مذہبی تہوار اور وہاں کی رسومات ہیں ان کی ادائیگی کے لیے پرامن طریقے پہ اور کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب کے سب انسانوں کو باہمی طور پر جوڑتے ہیں، محبت کا سبق دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور پھر آپس رات کا تعلق پنجاب سے اور آپ کا نام بہت اچھا تجویز کیا گیا۔ سکھ کا مطلب عام طور پہ اگرچہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت اچھا لفظ ہے جو بنیادی طور پہ پنجابی سے تعلق رکھتا ہے، اور اب بھی پنجابی میں یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور بڑا اپنے چھوٹے سے، استاد اپنے شاگرد سے اور پیر و مرشد اپنے مرید سے اور صاحب حکم اپنے محکوم سے یہ کہتا ہے کہ یہ بات سیکھو، اور اسے پنجابی میں کہتے ہیں سکھ۔ اور اب تک پنجابی میں یہ جملہ بولتے ہیں کہ تو ایک کم سکھے ہے یا نہیں، تو سکھ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو تعلیم کو حاصل کرنے والا ہے، وہ جو نصیحت کو سننے والا ہے، اور وہ جو اپنے استاد کا اچھا شاگرد ہے اور گرو کا اچھا چیلا اور بالکا ہے، اور 15ویں صدی میں پہلی مرتبہ یہ بات سامنے آئی، کیونکہ حضرت بابا صاحب 1469 میں لاہور کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ تھا تلونڈی، اس میں پیدا ہوئے، اور تلونڈی کو اس زمانے کے قدیم رسم اور رواج کے مطابق تلونڈی یا تلونڈی اصل میں تلوندیاں تھا، اور تلوندی پنجابی میں اس گاڑی کو کہتے تھے جس کو کاشتکار لوگ، کسان لوگ اپنی مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور مقصد کیا تھا کہ جب کاشتکار حضرات یہ سنتے تھے کہ جنگل میں فلاں مقام پر پانی ہے، تو اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے لے جاتے تھے، اور عورتیں اور بچے ان کو بھی جس گاڑی میں لاد کر لے جاتے تھے اس گاڑی کو تلوندی کہتے تھے، اور وہیں سے یہ تلوندیاں ان گاڑیوں کے لیے استعمال ہونے لگیں جو گاڑیاں اپنی عورتوں اور بچوں اور ان کے ساتھ مویشیوں کو پانی کے مقام پر لے جاتے تھے. چنانچہ ضیاء الدین برنی نے اور فیروز شاہی نے اپنی تاریخ میں اس نام کا ایسے ہی تذکرہ کیا ہے. تو حضرت صاحب کی پیدائش وہاں پہ ہوئی اور کھتری گھرانے میں پیدا ہوئے, اور پھر آہستہ آہستہ حضرت ہی کے نام سے یہ قصبہ منسوب ہو گیا اور ننکانہ صاحب کہلایا, اور انہوں نے اپنی جوانی کے آغاز میں ہی بہت گہری فکر پائی تھی, اور وہ فکر جو انہیں اصل میں ودیعت کرتی گئی تھی وہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے. ان کے والد صاحب نے انہیں سلطان پور کپورتھلا بھارت میں نواب دولت خان کے ہاں بھیج دیا, اور گھر کے ساز و سامان کی نگرانی وہاں نواب صاحب کے ہاں ان کے سپرد ہوئی. لیکن اس دوران جتنی بھی فرصت ملتی تھی وہ مراقبات کے لیے جنگلوں میں چلے جاتے تھے, اور ان کی روایت یہ تھی کہ انہیں ایک دن بھگوان کا درشن وہاں نصیب ہوا, اور انہیں یہ سمجھایا گیا, ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ خدا صرف ایک ہے اور اس کا نام حق ہے. وہ خدا خالق بھی ہے, وہ خدا انسانوں کی دشمنی اور خوف سے پاک ہے, اور ایسا خالق ہے جو مخلوق نہیں ہے, اور جسے ہم علم کی اصطلاح میں قائم بالذات واجب الوجود جو آپ سے آپ ہے ہم کہتے ہیں, اس کا ادراک وہاں کرایا گیا, اور اللہ اور خدا سب سے بڑا ہے اور فیاض ہے, اور وہ جو توحید کا پیغام تھا ان پہ کھلا, اور انہوں نے ساری ملازمتوں کو خیر آباد کہا اور توحید کے مبلغ بنے, اور مختلف مقامات پر گئے, اولیاء اللہ کی قبروں کی زیارت کی, اور ہندوؤں کے مقدس مقامات پہ بھی گئے, پھر ایران کا سفر کیا, پھر مسلمانوں کے ہاں اس زمانے میں عثمانی سلطنت تھی, اور سلطنت عثمانیہ میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی بیت اللہ میں آ سکتے تھے. تو انہوں نے حج بھی کیا, اور پھر انہوں نے بغداد کی زیارت بھی کی. چنانچہ بیت المقدس میں اب تک ان کی بیٹھک اور منجی ہے, اور ہندوستانی حکومت اس کا تحفظ بھی کرتی ہے, اور اسی طرح بغداد میں تو میں نے حضرت کی خود ایک منجی اور بیٹھک اور جگہ دیکھی, جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یہاں تشریف لائے تھے, اور پھر اسی طرح ایران, افغانستان اور ساری دنیا جہان کو گھوم کے وہ جس نتیجے پر پہنچے وہ چند ایک باتیں تھیں جن میں انہوں نے تعلیم دی, خدا کی وحدانیت کی اور اللہ کی وہ توحید جو ہم میں اور آپ معزز مہمان جو تشریف لائے ہیں ان میں قدر مشترک ہے, اور آخر وہ اللہ کا بندہ 70 سال کی عمر پا کے 1539 میں انتقال فرما گئے اور اس دنیا سے چلے گئے. اور صرف یہی نہیں ہوا کہ تاریخ میں اتنی بڑی شخصیت پیدا ہوئی, بلکہ انہوں نے اپنے ایک مخلص مرید انگد کو, جو انہی کی طرح کھتری تھا, گرو کی حیثیت سے اپنا جانشین بھی بنایا, اور انہوں نے اپنی تعلیم اور چیزیں ان کے حوالے کی, اور پھر اس سے تیسرے گرو امر داس صاحب آئے, اور ان کی گدی بھی 22 سال تک قائم رہی, اور انہوں نے معاشرتی تنظیم کے سلسلے میں سب سے پہلے بڑا نیک اور مبارک کام کیا اور انہوں نے گروؤں کی پیشواؤں کی بیٹھکیں بنائیں جنہیں وہ منجی کہتے تھے، اور ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ 20 سے زیادہ منجیاں قائم کی گئیں، اور مبارک کام انہوں نے یہ کیا کہ مساوات اور بھائی چارے کو عام کیا، اور کمال کی بات یہ کی کہ لنگر قائم کیا، اور اس لنگر پہ بلا تفریق مذہب و ملت ہر کوئی کھاتا تھا، سکھ بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، حتیٰ جو خدا کو نہیں مانتے تھے وہ بھی آتے تھے، اور یہ بڑی پرامن تحریک تھی کہ ہر ایک کو کھانا کھلاؤ اور مخلوق خدا کی ہمدردی کرو، اور پھر ہوتے ہوتے یہاں تک کہ یہ منجیاں اور لنگر اتنا بڑھا کہ اس دور میں مفت کھانے کی اور لوگوں کی سیوا اور خدمت کرنے کی نہایت عمدہ مثال تھی جو امر داس صاحب نے قائم کی، اور پھر اکبر بادشاہ کا دور، اس کے ساتھ تعلقات، اور انہوں نے گوندوال میں بیاس کے کنارے مکان جو بنایا تھا، اکبر بادشاہ خود ان سے ملنے گیا اور انہیں بہت بڑی جاگیر عطا کی، اس سے ان کے ماننے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، اور انہوں نے اس زمانے میں یہ کمال کی بات بھی کی کہ انہوں نے وہمی چیزوں پر بڑا رد و قد کیا، اور عورتوں کے جلنے پہ انہوں نے تحریک چلائی کہ عورتوں کو آگ میں نہ پھینکا جائے، اور اسی طرح بیوہ عورتوں کے دوسرے نکاح کی بھی تحریک شروع کی، اور یہ وہ چیز تھی جو مسلمانوں نے بھی ہندوستان کے معاشرے میں طے کیا، اور مسلمانوں نے بھی اس پہ کام کیا، اور پھر ان کے جانشین ان کے داماد رام داس مقرر ہوئے، اور رام داس شاہ اکبر ان کا بڑا مداح تھا، اور وہ شاہ اکبر کے مداح تھے، حتیٰ کہ 1577 میں اس نے بہت بڑی جگہ حضرت کو پیش کی اور کہا کہ حضرت آپ یہاں پر اپنے مذہب کے لیے جگہ بنائیے، اور انہوں نے امر داس کے نام سے ایک چھوٹا سا قصبہ تعمیر کیا، اور رام داسپور کے نام سے وہ قصبہ مشہور ہوا، اور وہ رام داسپور میں پھر تالاب بنایا گیا، اور اس تالاب کی تکمیل پھر ان کے بھی بیٹے اور پانچویں گرو ارجن کے ہاتھوں ہوئی، اور انہوں نے مندر کی بنیاد رکھی، اور یہ جو رام داسپور تھا یہی اصل میں امرتسر کی ابتدائی صورت تھی، اور امرتسر میں یہ گولڈن ٹیمپل قائم ہوا، اور گولڈن ٹیمپل آف امرتسر میں جو گرو تھے انہوں نے اعلان کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ رام داس کے تالاب میں اشنان کرنے سے آدمی اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ہمارے مسلمانوں میں یہ بات اور پاک پانی آب زمزم ہے، اور آپ کے ہاں اس کے متعلق یہ کہا گیا ہر مذہب میں پاک پانی کی روایت ہے، اور ہر مذہب والوں کو اللہ نے کوئی نہ کوئی پانی عطا کیا، تو حتیٰ کہ پھر انہوں نے سب سے بڑی خدمت گرو ارجن نے 1580 کے بعد، جب وہ 1581 میں اپنے والد کے جانشین ہوئے، تو یہ انجام دی کہ انہوں نے گرنتھ شریف کی تدوین کی، اگرچہ گرو انگد اس سے پہلے یہ طے فرما چکے تھے کہ وہ ایک مقدس کتاب حضرت بابا صاحب کی سوانح پہ لکھیں گے، لیکن گرو ارجن جو تھے وہ اصل میں انہوں نے بڑی احتیاط سے چیزیں جمع کیں، اور انہوں نے اس کتاب کو پورا کیا، اور مقاصد کے علاوہ گرو ارجن یہ بات دنیا کو اچھی طرح بتا کر گئے کہ سکھ مرد و عورت کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ اس میں توہم پرستی نہیں، وہ خدا کا قائل ہے، خدا کو مانتا ہے، اور خدمت خلق پر یقین رکھتا ہے. اس خدمت خلق نے سکھ مذہب برادری اور قوم کو اس پہ آمادہ کیا کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اور بلا شبہ انہوں نے بڑا نیک کام کیا کہ ہر ایک کو کھانا کھلایا، اپنے دشمنوں کو بھی کھانا کھلایا اور اپنے دوستوں کو بھی کھانا کھلایا، اور 6 سال محنت کے بعد وہ جو گرنتھ شریف موسوم ہوئی، وہ دسم گرنتھ یا دسویں جو گرو تھے ان کے گرنتھ کے علاوہ ہے۔ لیکن اس ساری تعریف میں آپ دیکھیں تو جو چیز واضح طور پر سکھ مت میں آئی وہ خدا کی توحید، اللہ کا ایک ماننا، اور اس کے ساتھ ساتھ علم اور سیکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مٹانا اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو انسانیت کی بنیاد بنی، یہ وہ چیزیں تھیں کہ ہمیشہ انسانوں کے کام آنے والی چیزیں بنی۔ افسوس کہ اب ہر مذہب اور ملت میں اپنی پرستش، اپنی خواہشات، ان کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن گرنتھ شریف ہمیں یہی چیز بتاتی ہے کہ اور انہوں نے واضح طور پہ اس پہ لکھا کہ 4 پیدارت جے کو مانگے، 7 جنا کی سیوا لاگئے، جے کو اپنا دو کو مٹاوے، ہر ہر نام ہردے صدقاوے، جے کو اپنی صوبہ لورے، ساد سنگ اے جو چھوڑے، جے کو جنم مرمتے ڈرے، 7 جنا کی سرنی پرے، جس جن کو پربھ درس پیاسا، نانک تاکہ بلبل جاسا۔ کتنی خوبصورت بات حضرت نانک نے کہی، ہم سب کو کتنا اچھا راستہ انہوں نے دکھایا۔ انہوں نے کہا، جس کا اردو میں شاعر نے ترجمہ کیا، اس نے کہا کہ 4 مرادیں اصلی ہیں وہ، چاروں ہوں مطلوب جسے، یعنی 4 چیزیں زندگی میں اصل ہیں، اور جس شخص کو چاہیے کہ وہ کامیابی کو پائے اسے چاہیے کہ 4 کام کرے۔ اس بندے پر واجب ہے سادھوؤں کی سیوا خوب کرے۔ پہلا سبق یہ دیا کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، لوگوں کو مذہب کے نام پہ، لوگوں کو وطن کے نام پہ، لوگوں کو سرمائے کے نام پہ، اور لوگوں کو اپنی ذاتی خواہشات پورا کرنے کے لیے ہم مت لڑائیں، سب اللہ کی مخلوق ہے اور ہم سب کی خدمت کریں۔ کیسا اچھا پیغام دیا۔ اور دوسرا پیغام دیا کہ جے کو اپنا دو کو مٹاوے، ہر ہر نام ہردے صدقہ۔ جس کے من میں خواہش ہو سب اپنے روگ مٹانے کی، چاہیے اس کو فکر ہمیشہ نام خدا کا گانے کی۔ جس شخص کی یہ تمنا ہو کہ اپنے نفس کے روگ کو دور کرے، حسد کو مٹائے، کینے کو مٹائے، بوس کو مٹائے، غصے کو ختم کرے، تو ہمیشہ فکر کرے اور اللہ کا نام جپے، خدا کا نام لے۔ یہی صوفیہ نے تعلیم دی، اور انہوں نے کہا کثرت ذکر، یعنی کثرت سے اللہ کو یاد کرنا اور ہمیشہ اللہ کا خیال اور دھیان کرنا کہ آج جو کچھ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ کر رہا ہوں، ایک دن مجھے اس کا جواب دینا ہے، اپنے من کی خواہشات کو مٹانا ہے۔ آج دنیا میں نفس کی خواہش کا غلبہ ہے، خدا کی خواہش کا غلبہ ہم لوگ خود اپنے ہاتھوں ختم کر رہے ہیں۔ اس لیے بابا نے کتنی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ اپنے من میں جو خواہش ہے اسے مٹاؤ، اپنے روگ اور بیماریاں ختم کرو اور اس کا فکر کرو ہمیشہ نام خدا کا گانے کی۔ آپ اس پاک بات کے لیے آج یہاں تشریف لائے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں اور آپ بھی خدا کا نام لینے کے لیے آئے ہیں اور پاک جگہوں کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر ان زیارتوں، ان پاک مقامات کو دیکھنے، خدا کا نام لینے کے بعد بھی اگر نفس باقی رہے اور نفس کی خواہش خدا کی خواہش پہ غالب آ جائے تو پھر کچھ فائدہ نہیں. ہمیں چاہیے کہ خدا کی خواہش, خدا کی کیا خواہش, کہ ہم اس کی مخلوق کی خدمت کریں, خدا کی خواہش کہ ہم اس کا نام جپیں. اگر ہم یہ غالب کر لیں تو دنیا میں امن ہو جائے, دنیا میں سکون ہو جائے, دنیا رہنے کی جگہ بن جائے. اور تیسری بات انہوں نے پھر ارشاد فرمائی, فرمایا ساد سنگے ہو چھوڑے, یعنی دنیا میں اگر باعزت رہنا ہے, دنیا میں باعزت رہنا جو بندہ منظور کرے, سادھوؤں کی سنگت میں رہ کر مان خودی کا دور کرے. سادھوؤں کے ساتھ رہے, درویشوں کے ساتھ رہے, یہ وہ چیز ہے جو صوفیہ نے بھی سکھائی, اور یہ وہ چیز ہے جو صحبت صالح کہلاتی ہے, جس کو ہم بھی کہتے ہیں کہ لوگ اچھے لوگوں کے سنگ رہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے تاکہ اچھے لوگ اس کے آئیڈیل بنے. اور سادھو درویش وہ لوگ جو خدا کا نام کثرت سے لیتے ہیں اور اپنے نفس کو مارتے ہیں, ان کی صحبت میں رہ کے اپنے نفس کا کبر مٹائے. آج آپ کا آنا اسی لیے ہے کہ ان پاک جگہوں کو دیکھ کے آپ کا نفس ٹوٹے. مسلمان بھی در حقیقت اسے بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنے نفس کے زور کو توڑے اور وہ خواہشات جو گناہ کو جنم دیتی ہیں ان خواہشات پر قابو پائے. اور چوتھی بات انہوں نے کیسی خوبصورت فرمائی, انہوں نے فرمایا کہ جے کو جنم مرنتے ڈرے سات جنا کی سرنی پڑے, چنتا جیتے مرنے کی گر من کو روز ستاتی ہے, سادھوؤں کے سائے میں آ کر سب چنتا مٹ جاتی. یہ جو فکر ہے نا کہ جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے, یہ فکر خود بہت بڑی چیز ہے. آدمی میں یہ فکر پیدا ہو جائے اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں, یقیناً مجھ سے پوچھا جائے گا اور میرے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا, اگر یہ آ جائے تو یہ آئے کہاں سے, سادھوؤں کی سنگت میں رہ کے. سادھو دنیا کو سنوارنے کے لیے, درویش اور صوفی دنیا میں محبت کا پیغام پھیلانے کے لیے خدا نے سب کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ جا کر بتائیں کہ اگر تم ہمارے سائے میں رہو گے اور اپنی خواہشات کو مارو گے اور اچھے اخلاقیات پیدا ہوں گے تو ساری چنتا مٹ جائے گی, سب دکھ دور ہو جائیں گے, کیونکہ زندگی اچھی گزاری اگلا جہان بھی اچھا ہوگا. زندگی خراب گزاری تو پھر تم سوچ لو کہ کیا ہوگا. اور اسی لیے کہا کہ دیکھو رب کے درشن کے متوالے پیاسے جو دیدار کے ہیں. کیسی خوبصورت بات ہے, آپ دیکھیے جس جن کو پرب درس پیاسا, رب کے درشن کے متوالے پیاسے جو دیدار کے ہیں, نانک تاکہ بلبل جاسا, نانک ایسے بندوں پہ قربان ہوں میں قربان ہوں میں. رب کے درشن کے متوالے پیاسے جو دیدار کے ہیں, نانک ایسے بندوں پر قربان ہوں میں قربان ہوں میں. بابا صاحب کہتے ہیں, حضرت نانک فرماتے ہیں, جن کو یہ خواہش ہے کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں اور اپنے رب کو منہ دکھانا ہے نا, تو آسانی اور بغیر کسی چنتا کے وہاں پہنچنا ہے تو انہیں چاہیے کہ بس پھر وہ اس پہ عمل کریں کہ درویشی اختیار کریں. دولت, پیسہ, معاشرے میں ناانصافی, پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم, یہ ہے جو مسائل کو جنم دیتی. اس لیے انہوں نے خدمت خلق سکھائی, انہوں نے خدا کی توحید سکھائی, اور انہوں نے خدا کی توحید پر زور دیا اور بتایا کہ دیکھو جتنا جتنا تم اللہ کا نام لوگے, جتنا جتنا تم خدا کا نام لوگے, اتنا ہی اتنا تم اس کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اللہ کی توحید اور خدا کا نام آدمی کو جرأت بخشتا ہے, آدمی کو جرأت مند بتاتا ہے, اور بخشنا یہ ہے کہ انسان کے دل میں خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہ رہے. یہاں بھی یہی کہ خدا کے علاوہ بس کسی کا خوف اور محبت دلوں میں نہ رہے. اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں. اسلام کہتا ہے کہ خدا کی طرف آؤ, یہ ہم میں آپ میں یہ قدرے مشترک ہے. گرنتھ شریف میں یہ آیا ہے تو قرآن میں بھی آیا ہے. قرآن میں بتاتا ہے, ہماری کتاب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالی نے ہماری کتاب کے سورہ آل عمران میں تیسرے پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ ان لوگوں کو دعوت دیجئے اور کہیے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں اس بات کی کہ آئیے ہم اور آپ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے, ولا نشرک به شیئا, اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. بابا جی کا پیغام بھی تھا, خدا نے بھی یہ پیغام دیا, اور اس توحید کا عملاً ہمارے معاشرے میں یہ اثر پڑا کہ لوگ خدا کے خوف سے گھبراتے تھے, اپنے نفس کی اصلاح کرتے تھے, اور خدا کے خوف سے وہ فضول بات, کسی کی توہین, کسی کی دشمنی, کسی کی بے عزتی کرنا, ان باتوں سے بچتے تھے. ہر ایک کی عزت کرنا, ہر ایک کو اچھا سبق دینا, ہر ایک کا احترام کرنا, یہ اسلام نے بھی سکھایا ہے. جو آپ کی تعلیم ہے وہی ہماری تعلیم, جو ہماری تعلیم ہے اس معاملے میں وہی آپ کی تعلیم. آپ کو ہم ایک واقعہ بتائیں, آپ اندازہ کریں کہ جب مسلمان نئے نئے حکومتیں ملیں اور زمین میں ان کی حکومتیں قائم ہوئیں تو اردن جو موجودہ ہے اس میں ہنس ایک جگہ ہے, وہاں پہ پورا شام اس وقت ایک ہی ہوتا تھا, یہ سیریا شام ایک ہی علاقہ ہوتا تھا. تو ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ خطبہ دیا اور انہوں نے ہنس شہر کا نام ہے, انہوں نے کہا کہ ہنس والو, اللہ نے تم پر بڑی مہربانی کی اور تمہارے جتنے گورنر آئے ایک سے ایک اچھا آدمی آیا. سب سے پہلے عیاض ابن غنم رضی اللہ عنہ آئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے, پھر اس کے بعد سعید ابن عامر آئے وہ مجھ سے اچھے تھے, پھر اس کے بعد تیسرے عمیر آئے اور عمیر کے تو کیا کہنے, وہ تو کتنے اچھے تھے, اور اس کے بعد اب میں تم پہ آیا ہوں اور میں گورنر بنا ہوں, تو دیکھو اب کیا ہوتا ہے تمہارا اور میرا معاملہ. یہ جو انہوں نے نام لیا عمیر رحمت اللہ علیہ کا, یہ عمیر خدا سے ڈرنے والے, لوگوں کی عزت کرنے والے, احترام کرنے والے, یہ خدا کے ساتھ تعلق انسان میں کتنی بڑی تبدیلی لے آتا ہے کہ آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ وہ انہیں مقرر کیا تھا شام پہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سال کے بعد, پرانے زمانے تھے, پیدل چل کے وہ مدینہ منورہ پہنچے, اور مدینہ منورہ پہنچ کے انہوں نے حساب کتاب اپنا دیا جو بھی حکومت میں کیا تھا, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور کہا کہ جددوا لعمیر عہدا, عمیر کے لیے لکھو کہ یہ پھر جائیں گے اور ان کی عہدے کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے, توسیع کرو. انہوں نے جواب میں کہا لا عملت لك ولا لعہد, حضرت میں نہ تو آپ کے ہاں اب ملازمت کروں گا اور نہ میں کوئی حکومت کا عہدہ لوں گا. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ بہیر گورنر بنا رہے ہیں، تمہیں عہدہ لینے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت میں نے اپنی اس حکمرانی کے دوران، گورنرشپ کے دوران، میں نے ایک شخص کو یہ کہہ دیا جو مسلمان نہیں تھا، اسے میں نے کہہ دیا اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے. یہ جملہ میں کہنے کو تو کہہ گیا، لیکن میں نے بعد میں سوچا کہ مجھے آخر کیا حق پہنچتا ہے کہ میں ایک انسان کو کہوں کہ اللہ تجھے ذلیل کرے. میں سوچتا رہا اور پھر میں نے سوچا کہ یہ جو عہدہ ہے نا، یہ گورنر ہونا، یہ مجھے اس معیار پر لے آیا ہے کہ میں دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھوں اور دوسروں کو ذلیل سمجھوں. تو حضرت میں نہیں جاتا. وہ نہیں گئے، گورنرشپ چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی، کہا بالکل نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ وہ عہدہ جو ایک انسان کی توہین پہ لے آئے، کیا فائدہ؟ ڈر تھا نا خدا کا کہ مرنا ہے اور کسی طاقت کو جواب دینا ہے. آپ کے ہاں، ہمارے ہاں یہی چیز ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں. آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی عزت، احترام، اور اسی طرح ہم لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں بھی عزت اور احترام ملتا ہے. یہ باہمی تبادلہ ہے اور انسانیت کا یکجا جمع ہونا ہے، اور اقدار کی حفاظت کا دوسرا نام. اتنی زیادہ، اتنا کچھ ایک دوسرے کا احترام سکھایا ہے اسلام نے بھی اور دیگر مذاہب نے بھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان جب حکومت کا غلبہ ہوا تو وہ اس سے بھی رکتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ تم حکمران ہو گئے ہو مسلمانوں، تو دیکھو میں تو اس کو بھی درست نہیں سمجھتا کہ کسی غیر مسلم سے تم زمین خریدو. وجہ اس کی یہ تھی کہ خدا کا خوف تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ ہمارے خوف سے، ہمارے ڈر سے کوئی آدمی یہ کرنے لگے کہ وہ اپنی زمین ہمارے شوب اور دبدبے میں آ کر بیچنے لگے. منع فرماتے تھے کہ دیکھو میں تو اس کو بھی درست نہیں سمجھتا. چنانچہ آپ دیکھیں، ہم اپنی تاریخ کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ خلیفہ ولید تھے اور انہوں نے دمشق میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا، اور جو مسجد بن رہی تھی اس کے پاس ایک گرجا بھی تھا. مسجد کا نقشہ بنا اور زمین کم پڑ گئی، تو ولید نے گرجے کی زمین کے متعلق کہا کہ یہ ہمیں دے دیں. تو جو عیسائی راہب تھے وہاں، انہوں نے انکار کر دیا، اور جب انہیں ڈر ہوا کہ حکومت جبر سے لے سکتی ہے، تو انہوں نے کہا دیکھو اگر تم جبر سے ہماری عبادت گاہ پر قبضہ کرو گے تو تمہیں کوڑ ہو جائے گا. ولید کو غصہ آ گیا اور اس نے ظلم کیا اور زمین لے لی اور مسجد میں شامل کر دی. اور اس کے بعد جو حکمران آئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے راہب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا پچھلی حکومت نے یہ زیادتی کی تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو زمین گرجے کی تھی، مسجد کو توڑوا کے وہ زمین واپس دی اور خط لکھا وہاں کے گورنر کو کہ سرکاری خرچ سے گرجے کی دوبارہ تعمیر کی جائے. ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی زمین پہ قبضہ کریں اور نام یہ دیں کہ خدا اس سے راضی ہوگا اور مسجد بنے گی. چنانچہ وہ زمین واپس دی گئی. یہ وہ چیز تھی جو خدا کا خوف تھا کہ اگر مر گئے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا. آج بھی یہ خوف ہو تو دنیا میں ظلم مٹ جائے. آج بھی ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے مرنے کے بعد کہیں جواب دینا ہے، تو آپ یقین مانیے کہ ہم دوسرے کی، ہر ایک دوسرے کی عزت کرے، کوئی کسی کے ساتھ لڑے نہیں جھگڑے. اتنا خدا کا خوف انسان میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ یہ عمیر جن کا واقعہ ہم نے بھی آپ سے عرض کیا کہ انہوں نے گورنرشپ چھوڑ دی صرف ایک جملے کے لیے کہ انہوں نے کسی عیسائی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اخزاک اللہ، اللہ تجھے رسوا کرے، انہوں نے وفد بھیجا اور اس وقت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے اور لکھا کہ حضرت جو شہر فتح ہوا ہے وہ شامی کا ایک حصہ ہے، عرب السوس کہلاتا تھا محلہ، ان کا حضرت یہ چکا اب ہمارے قبضے میں ہے، یہاں سے جاسوس بہت ہیں اور جاسوسی ہوتی ہے مسلمانوں کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط میں جواب میں لکھا کہ ان شہر والوں سے کہو کہ اگر وہ شہر خالی کر دیں تو ہم انہیں ہر چیز کا دگنا دینے کو تیار ہیں، اگر ان کے پاس ایک بکری ہے تو ہم دو بکریاں دیں گے، ایک گھر ہے دو گھر لے لیں، ایک گائے کی قیمت ہے دو گائے کی قیمت لیں، ہر چیز مکان کل شیئین، مکان کل شیئین، ایک کی جگہ دو دو چیزیں دیں گے، فَإِن فَعَلُوا، اور اگر وہ اس معاہدے پہ تیار ہوں اور یہ محلہ اور یہ شہر چھوڑ دیں تو تمہیں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، وَإِن أَبَوْا، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے آبا و اجداد کی جگہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، فَامْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا، تو پھر انہیں کہو کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ آئندہ جاسوسی نہیں ہوگی، ثم اجلهم سنہ، ایک سال کی مہلت دی جاتی ہے، سال بھر اب کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے پھر واپس لکھا کہ المومنین ہم نے یہ بات کی ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے اور کہتے ہیں سال کی مہلت کافی ہے، سال بعد ہم خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اس کے متبادل زمین اور یہ چیزیں لے لیں گے، کہ ایک کی جگہ دو چیزوں کا دینا، ایک بکری کی جگہ دو بکریاں لے لو اور ایک کی جگہ دو چیزیں لے لو اور ایک گھر کی بجائے دو گھر لے لو، اس سوائے اس کے کہ ان کے حکمران کو احساس تھا کہ مجھے مرنا ہے اور ایک جگہ جواب دینا ہے، یہ وہ چیز ہے جو خدا کا خوف انسان کی شخصیت میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، کتنا اچھا نام رکھا ہے سکھ، وہ آدمی جو سیکھتا ہے، وہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے، اسلام نے بھی یہی کہا، ہمارے ہاں بھی یہی ہے، آپ میں اور ہم میں قدرے مشترک ہے علم کی، علم کی جستجو آپ کو بھی، علم کی جستجو ہمیں بھی، ہمارے حضرات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے اور یہ کہتے تھے اپنی دعاؤں میں کہ رب زدنی علما و ایمانا و یقینا، اللہ دن بدن جتنی عمر بڑھتی جا رہی ہے علم میں بھی اضافہ فرما، اللہ ایمان کی طاقت میں اضافہ فرما، اور اللہ یقین کی قوت، یہ یقین ہی کی تو قوت ہے جو انسان میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، جب یقین ہو کہ میں یہاں کسی کی توہین کروں گا تو کہیں میرا بھی حساب ہوگا، میں کسی کے پیسے مار لوں گا کہیں میرا بھی حساب ہوگا، تو اب یقین مانیے، یہ یقین ہی انسانوں کو سدھار سکتا ہے، یہ یقین ہی ہے جب اٹھ جاتا ہے تو بے دریغی سے خون بہتا ہے، یہ یقینی تو ہے جو اٹھ جاتا ہے تو پھر اپنے بھائیوں کی جائیدادوں پہ بھی قبضہ ہوتا ہے، معاشرتی تعلقات بھی بگڑتے ہیں، یہ علم جو ہے بہت بڑی خدا کی نعمت ہے، آپ کو بھی بتایا گیا، آپ کا تو نام ہی رکھا گیا کہ جو سیکھتا ہے، اسی طرح ہمارے ہاں قرآن وہ پاک کتاب ہمیں کہتی ہے کہ دعا مانگا کرو، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ یہ دعا مانگا کیجئے کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تیسری چیز جس کی حضرت بابا صاحب نے تعلیم دی اور انہوں نے سب کو سکھایا، انہوں نے کہا خدا کی مخلوق کی خدمت کرو، یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ اسی کے لیے منجیاں قائم ہوئی، اسی کے لیے بیٹھکیں بنی، سادھوؤں نے منجیاں قائم کی، مسلمانوں نے خانقاہیں بنائی، صوفی بیٹھے، سادھو بیٹھے، راہب بیٹھے، اور ان میں سے جس نے بھی درویشی کا حق ادا کیا اس نے انسانوں کی فلاح و بہبود کی سوچی، اس نے یہ سوچا کہ کسی بھی طرح لوگوں کی خدمت ہو، کسی بھی طرح لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں، خدا کی مخلوق بغیر مذہب اور بغیر ملت اور بغیر وطن کی تفریق کے سب برابر ہے، ہم سب کی خدمت کریں گے۔ یہ تعلیم اسلام نے دی، اور اللہ تعالی نے اپنی پاک کتاب میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ خدا ہمیں بھی تلقین کرتا ہے، اللہ تعالی نے ہماری پاک کتاب کے 28ویں پارے میں یہ کہا، اور اسے کہا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وہ لوگ جو تم سے جنگ نہیں کر رہے، میدان جنگ میں نہیں ہیں۔ میدان جنگ میں جب دو فوجیں آ جاتی ہیں تو پھر تو ایک کو مرض نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ میدان جنگ میں نہیں ہیں اور ان کا دین کچھ اور ہے، تمہارا دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، وہ لوگ جنہوں نے تم پہ ظلم نہیں کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ انتبروم وتقسطوا الیہم، تم ان سے انصاف کرو، تم ان سے نیکی کرو، خدا تمہیں منع تھوڑی کرتا ہے، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تم سے، جو ہمارے مہمان ہیں، جو ہمارے گھر ہمارے وطن میں تشریف لائے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ نیکی کرو، اللہ کہتا ہے انصاف کا معاملہ رکھو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور یاد رکھو مسلمانوں، اللہ ان لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے جو انصاف کرتے ہیں۔ اسی انصاف کی تعلیم بابا گرو نانک نے ہمیں دی، اسی انصاف کی تعلیم اللہ کے اچھے بندے کہتے رہے، اور یہی وہ انصاف تھا جس کے متعلق حکم ہوا کہ دیکھو جب بھی مخلوق کی بات ہے، مخلوق کے ساتھ اچھا تعلق ہے، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، خبردار انسانوں کی خدمت سے بڑی کوئی چیز۔ مسلمانوں میں دیکھیں، ہمارے ہاں ایک بہت مشہور جنگ ہوئی بدر کی، اور بدر کی جنگ میں جو قیدی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، ان میں ایک بڑا نام سہیل ابن عمر کا بھی تھا۔ سہیل ابن عمر جو تھے وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف نظمیں پڑھتے تھے۔ جب وہ قید ہو کے آئے، تمہارے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ پڑھتا بھی بڑے غضب کا ہے، یہ جب نظم پڑھتا ہے تو لوگ دور دور سے سننے آتے ہیں، اب ہم نے اسے آزاد کر دیا، بھیج دیا، اس کا وطن مکہ ہے، واپس چلا گیا، تو یہ پھر اسی طرح گاتا پھرے گا، تو اگلے دانت اس کے توڑ دینے چاہیے تاکہ زبان باہر نکل آیا کرے اور اچھی طرح پڑھ نہ سکے، خطابت کا مظاہرہ نہ ہو سکے۔ تو آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، عمر، اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ خدا اسی طرح کسی دن میرے دانت توڑ دے تو پھر اللہ جو مجھے سزا دے گا، پھر مجھے کون بچائے گا؟ اور دیکھو عمر، ممکن ہے یہ کل تمہارے سامنے آئندہ زندگی میں کسی ایسی حیثیت میں آ جائے جب تمہیں اچھا لگنے لگے۔ منع فرما دی، خبردار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ دانت توڑ دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو ایسے کر لیا جائے۔ یہ جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی، یہ یہی تو تعلیم تھی کہ اچھے اخلاق، اللہ کی مخلوق کی خدمت، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں کھانا کھلانا، ان کی سیوا کرنا، یہ منجیاں اور یہ مسلمان سب چیزیں یہی تو تھیں۔ 21 ہجری میں مصر جو موجودہ ہے اس کا ایک شہر اسکندریہ تھا، وہ فتح ہوا، اور وہاں جیسے اب بھی آپ گرجے میں جائیں تو وہاں پہ ایک تصویر لگی ہوتی ہے جس میں ایک خاتون حضرت مریم نے اللہ کے ایک اچھے بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن کی ان کی تصویر انہوں نے اٹھا رکھی. فوج نے شہر فتح کر لیا اور اس تصویر میں ایک آنکھ بنی ہوئی تھی. اس آنکھ کو کسی جاہل مسلمان نے اپنے تیر سے پھوڑ ڈالا اور اس نے اپنے تیر سے اس آنکھ کو اکھیڑ دیا. اب یہ ایسی چیز تھی جو اسلام کے خلاف تھی, اسلام کے روح اور مزاج کے خلاف تھی کہ کوئی انسان ایسی حرکت کرے. چنانچہ عیسائی مذہب کے لوگ, ان کے امیر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تم بھی اپنے پیغمبر کی تصویر بناؤ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے آنکھ کو ہم بھی توڑیں. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا بڑی بری حرکت کی جس نے بھی کی ہے, میں اپنی فوج کا ذمہ دار ہوں اور میں آپ سے عرض کروں تصویر بنانے کی کیا ضرورت ہے, ہم لوگ موجود ہیں بھی زندہ اور تم ہم میں سے جس کو چاہو اس کی آنکھ پھوڑ ڈالو. اور اپنا خنجر نکالا اور ایک عیسائی راہب کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا بھائی غلطی ہو گئی, یہ خنجر ہے, یہ میری آنکھیں ہیں, آپ کے سامنے کھڑا ہوں, آپ چاہیں تو میری ایک آنکھ میں خنجر مار لیں, جس مسلمان کو چاہیں ایک خنجر ایک آنکھ میں اس کی مار لیں, بدلہ پورا ہو جائے گا. تو وہ جو راہب تھے وہ خنجر ان کے ہاتھ سے گر پڑا اور اس نے کہا کہ میں اگر آپ کے ساتھ کروں تو یہ بڑی بے رحمی کی بات ہے, بس ہو گیا جو ہو گیا, یہ اف اور درگزر تھا. یہ مخلوق خدا کو اچھائی کی راہ دکھانی تھی, یہ مخلوق خدا کو ایک اچھا پیغام دینا تھا کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور کوئی کسی کے مذہب کی توہین بھی کر دے تو درگزر سے کام لو, چھوڑ دو, جہالت ہے کیا چیز ہے. لیکن لڑائیاں, آپس کے اختلافات, یہ چیزیں ایسی ہیں جو پھر رکتی نہیں ہیں بلکہ وہ مسلسل چلتی چلی جاتی. اس لیے ہم سب کے لیے شریعت کہتی ہے, آپ کا دھرم بھی یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں اور ہم لوگوں میں عدل, انصاف, لوگوں کے حقوق کا پورا کرنا, لوگوں کی سیوا کرنا. اس پہ ایک اور واقعہ آپ سے عرض کریں. آپ نے شاید ہمارے ایک اور بزرگ اور خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام سنا. ان کا جب دور حکومت آیا تو ایک مسلمان ان کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ حضرت اس نے بڑی بے رحمی کی ہے اور ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے ملک میں آیا تھا, جیسے آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کو حکومت پاکستان نے ویزا دیا ہے, آنے کی اجازت دی ہے, آپ کی عزت, جان, مال, ہر چیز کا تحفظ ہمارا شرعی فریضہ ہے, ہمارا ذاتی دینی فریضہ ہے کہ ہم آپ کو پوری عزت دیں. عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ہم آپ کا خیال رکھیں. ایسے ہی ایک آدمی تھا, اس کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا. تو فیصلہ کیا کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا قتل ثابت ہو گیا ہے, بتایا گیا ثابت ہو گیا ہے. تو آپ نے اس قاتل کو ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا اور ہمارا مذہب کا اختلاف ہے نا, وہ ایک بات الگ ہے, لیکن یہ قتل کرنا یہ انسانیت سے دشمنی ہے, آپ اس مسلمان کو قتل کریں اس کے عوض میں. اتنے میں اس کا بھائی آ گیا, جس نے قتل کیا تھا اس کا بھائی, اور اس نے عرض کیا, نہیں وہ آ گیا جو قتل ہوا تھا مقتول, اس کا بھائی آ گیا اور اسے کہا حضرت میرا بھائی زندہ تو ہو نہیں سکتا, ایک قتل اس سے ہو گیا ہے, میں اس مسلمان کو معاف کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے گئے الگ اور فرمایا تمہیں کسی نے ڈرایا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا تم ہماری مملکت میں آئے ہو, تمہیں کسی نے دھمکی دی ہے کوئی؟ اس نے کہا حضرت ایسے نہیں ہے، اس کے قتل کرنے سے میرا بھائی تو نہیں مل جائے گا. پھر انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تم اپنے بھائی کے خون کا کچھ عوض معاوضہ لے لو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی یہ تمہارا اور ان کا مسئلہ ہے، اب پیسے وہ دیتے ہیں تم لیتے ہو، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس مسلمان کو قتل کرو، باقی معاملہ تمہارا اپنا ہے. اور پھر فرمایا من کان لہو ذمتنا، ہم جس شخص کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دیں، جس شخص کی ہم ذمہ داری اٹھائیں جو ہمارا شہری ہے، فدمہ قدمنا، اس کا خون اور ہمارا خون برابر ہے، ودیتہ قدیتنا، اور اس کے خون کے عوض میں اگر کوئی پیسے دیے جائیں گے تو مسلمان کا خون اور جس جو غیر مسلم ہے اس کا خون سب برابر ہے، بالکل کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور انہوں نے یہ سکھایا کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی توحید اس کو قائم کریں، آج بھی ضرورت ہے کہ ہم جیسے بابا جی نے فرمایا ہے کہ بابا کہتے ہیں خدا کا نام کثرت سے لو، خدا قرآن میں بھی یہ کہتا ہے کہ اذکر اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کا نام. انہوں نے علم کی تعلیم پھیلائی، گرنتھ شریف ہمیں بتاتی ہے کہ ہم علم کو دنیا میں عام کریں، ہمارا مذہب بھی یہی بتاتا ہے کہ ہم لوگوں کو جہالت سے نکالیں. یہ جہالت، یہ ظلم، یہ معاشرے میں دولت کا صحیح تقسیم نہ ہونا، یہ بنیادیں ہیں جو اس دنیا کو ایسا خطہ بنا رہی ہیں جہاں کوئی شریف آدمی رہ نہیں سکتا. اس لیے ہم علم کو عام کریں، اور اسی طرح ہمیں ہمارا مذہب اور آپ کا مذہب سب لوگوں کو یہ بات سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، ہم خانقاہوں کی طرف لوٹیں، ہم درویشوں اور سادھوؤں کی طرف لوٹیں، ہم اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلائیں، ہم اللہ کی مخلوق کی سیوا کریں مذہب کے نام پہ، وطنوں کے نام پہ، اور اپنی ذاتی خواہشات پوری کرنے کی غرض سے اگر ہم لوگوں کو لڑائیں گے اور امن کو خراب کریں گے تو جن کو ہم مارتے ہیں، جن کے حقوق ہم غصب کرتے ہیں، جن کی ہم توہین کرتے ہیں، ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ ان کا بھی تو کوئی پروردگار ہے کہ نہیں، ان کا مالک جس دن ان کا حساب ہم سے لے گا پھر اس کی پکڑ سے کون بچائے گا. یہ سب مشترکہ پیغام ہے. آپ کی آمد کا شکریہ، اور یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ یہاں امن اطمینان سے رہیں گے، اور جو کچھ آپ کی خدمت ہم سے ممکن ہوئی کہ ہم کریں گے، اور امید ہے کہ آپ اچھے تاثرات کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنے اپنے وطنوں میں واپس جائیں.